پانچواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 24.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
اور شوہردار عورتیں تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں یہ تم پر اللہ کا فرض ہے اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں. ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو بشرط یہ کہ نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو. پھر جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضا مندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے. اور اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں، بد چلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں اور در پردہ آشنا رکھنے والی نہ ہوں. پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشقت کا خطرہ لاحق ہو، لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔
الله چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے، اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے رہ روی میں پڑ جاؤ، اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا، ہم اسے جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کر دیں گے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا نہ کیا کرو، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے ہیں، جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، انہیں بھی ان کے حق دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ کان علیما خبیرا وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ نے جن چیزوں مال اور آبرو کا تحفظ چاہا ہے خاوند کی غیر حاضری میں ان کی محافظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اگر باز نہ آئیں تو خوابگاہ الگ کر دو، اور پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بالا تر اور بڑا ہے، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا، یقیناً اللہ بڑا علم رکھنے والا باخبر ہے. اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب ترین رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے رفیقوں، مسافروں اور جو غلام کنیز تمہارے قبضے میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ کو غرور کرنے والا اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا پسند نہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور بات یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو جائے تو وہ بہت ہی برا رفیق ہے، اور اگر یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے تو اس میں انہیں کوئی نقصان نہ تھا، اور اللہ تو ان کا حال اچھی طرح جانتا ہے، یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. بس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے. اس روز کافر اور جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو کر زمین کے برابر ہو جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور جنابت کی حالت میں بھی یہاں تک کہ غسل کر لو مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی پر تیمم کرو چنانچہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا لیکن وہ ضلالت خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا
اور سنو لیکن تیری بات نہ سنی جائے، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر دیں، دین پر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مان لیا اور سنیے ہم پر نظر کیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوگا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، اس لیے سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، قبل اس کے کہ ہم پر بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے، اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے ہیں، اور صریح گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ أم لهم نصيب من الكتاب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا.
کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ تو اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو کوڑی برابر بھی نہ دیتے. کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عطا کی, بس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لے آئے اور کچھ نے رو گردانی کی, اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے. جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے یقیناً انہیں ہم عنقریب آگ میں جھلسا دیں گے. جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ان کی جگہ ہم دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب چکھتے رہیں. بے شک اللہ غالب آنے والا حکمت والا ہے. اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ابد تک رہیں گے, جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں, اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے. بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو. اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی, اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بھلائی ہے, اس کا انجام بھی بہتر ہوگا.
صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قرآن کی تلاوت کی توفیق اور شرف جو برادران کو حاصل ہوئی اس کے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس آیت نمبر 24 میں والمحصنات والی آیت میں ایک نقطہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے, متعة کی آیت ہے. اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ سخت حملہ ہوتا ہے اہل بیت کے ماننے والوں پر اس حوالے سے کہ یہ متعة کو جائز سمجھتے ہیں, اور متعة اور زنا میں فرق نہیں ہے بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے. تو ظاہر ہے ہر شیعہ کے پاس
اس کے دلائل نہ صرف تشیع کے حوالے سے جو ہمارے لیے مسئلہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے بلکہ عالم اسلام والوں کے ہی کے لحاظ سے بھی جواب کی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت کرنا ہمارا مقصد ہے، جیتنا ہرانا مقصد نہیں ہے، اگرچہ حق و غلبہ دینا ایک اہم مقصد ہے لیکن حق ہونے کے وجہ سے، اپنے جیتنے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ البتہ مدعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یا ہم شوق دلانا چاہتے ہیں کہ لوگ مدعا کریں، نہیں، یہ ہر قانون میں ہر نظام میں ایک فرعی مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل اسلام میں فیملی بنانے کے لیے جو نکاح ہے وہ نکاح دائم ہے، نکاح دائمی وہ اصل تشریع ہے، اصل قانون اسلام ہے فیملی بنانے کے لیے، لیکن بعض اوقات مختلف حوالوں سے انسان نکاح دائمی انجام نہیں دے سکتا، بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، سفر میں ہے، پڑھائی کے دوران ہے، نوکری نہیں ہے، اس طرح کے مسائل پیش آتا ہے۔ ایسے مسائل کے وقت یا اپنے جنسی خواہش کو دبائے اور اس کے جو منفی نتائج دیکھنے میں آتا ہے، بے حیائی، بے عفتی، ناپاکی، شرمناک واقعات اور نفسیاتی الجھنیں، بیماریاں اور آخر میں جنون تک پہنچ جاتا ہے، یا اس کو برداشت کرے۔ اسلام دین فطرت ہے، خدا نے انسان کو شہوت کے ساتھ خلق کی ہے، جب شہوت کے ساتھ خلق کی ہے تو ہر طلب کے تقاضا اسلام میں ہے، عالم تکوین میں کوئی ایسی حقیقی طلب نہیں ہے جس کے پورا کرنے کا ذریعہ نہ ہو۔ عالم تشریع یعنی خدا کی قانون گزاری میں انسان کے ہر جائز مطالبات کے لیے رائے حل موجود ہے۔ یہ ایک مطالبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں، انسان اور حیوان دونوں کے مشترکہ مطالبہ ہے۔ تو انسان بعض اوقات شادی کر نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے ایک رائے حل سوچا ہے۔ بعض اوقات برادران مسلمان کہتے ہیں کہ جب اس کو اتنا قوی سمجھتے ہیں، اتنا زشت عمل سمجھتے ہیں، میں یہی سوال کرتا ہوں ان سے کہ بھئی اگر اتنا زشت اور برا عمل ہو تو پیغمبر نے کیوں اجازت دی؟ یہ تو آپ خود بھی مانتے ہیں، اسلام میں شروع میں اجازت دینے کو آپ خود بھی مانتے ہیں، آپ کہتے بعد میں نسخ ہوا ہے، اگر اتنا قبیح عمل ہے تو ابتدا ہی سے اسلام نے کیوں قبول کیا؟ بس اتنا قبیح نہیں ہے جتنا آپ اس کی تصویر بناتے، اگر اتنا قبیح ہوتا تو شروع ہی سے اجازت نہ دیتا۔ اور اس کے بعد نسخ کے بارے میں 6 دفعہ نسخ ہونے کی روایتیں عالم اسلام کے پاس ہے، یہ خود گواہ ہے کہ جس نے اس مدعا کو ختم کیا ہے اس کے لیے جواز بنانے کے لیے روایتیں گڑھ لی گئی ہے، ورنہ کسی حکم شرعی کو 6 دفعہ نسخ نہیں کرتے ہیں۔ خیبر کے بعد 1 دفعہ، فتح مکہ کے بعد 1 دفعہ، فلاں واقعہ کے بعد 1 دفعہ، اس طرح سے ایک حکم 1 دفعہ نسخ ہوتا ہے، 6 دفعہ نسخ نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت معروف تاریخ اسلام میں اور احادیث میں مولا جابر ابن عبداللہ اور ابن عباس اور متعدد صحابہ آخر تک قائل تھے۔ تو یہ انسانی جائز مطالبہ ہے، یا آپ گناہوں کی اجازت دے دیں، جس طرح سے مغربی دنیا نے گناہوں کی اجازت دی اور عالم اسلام پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ زنا بالرضا کو جرم نہ سمجھے، یا دوسرا راستہ اپنانا پڑے گا۔ دوسرا راستہ خود شریعت، پیغمبر نے اپنایا ہے، آپ کہتے نسخ ہوا ہے، یہی ہے نا۔ تو قرآن کی یہ آیت ہماری احادیث بھی اور عربی ادب کے لحاظ سے بھی اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ہماری جو احادیث ہے اہل بیت کی طرف سے یہ احادیث آئی ہے، وہ احادیث بھی یہی فرماتی ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، آپ نے مدعا کے طور پر جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے ان کو ان کے مہریہ دے دو، مہریہ جو معین کے دے دو، پھر معین کرنے کے بعد اگر کم زیادہ پر اتفاق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، جن عورتوں کے ساتھ آپ نے عقد متعہ پڑھا ہے ان کو ان کا مہریہ ادا کریں، اور یہ آپ پر فریضہ ہے مہریہ ادا کرنا، لیکن اس کے بعد اگر معاف کیا کم و زیاد کیا یہ آپ کا حق ہے۔ دائمی میں بھی شرائط ہے، متعہ میں بھی شرائط ہے، والد کی اذن جن مجتہدین کے پاس ضروری ہے دونوں میں ضروری ہے، عدت دائمی میں 3 دفعہ پاک ہونے کی شرط ہے، اور متعہ میں 2 دفعہ پاک ہونے کے بعد عدت پوری ہوتی ہے۔ باقی سہولتیں ہیں، مدت باقی ہو تو طلاق کی ضرورت نہیں، مدت معاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ارث یہاں پر نہیں ہوتا ہے، حقوق اخراجات دینا نہیں ہوتا، اسی لیے وہ افراد جو شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کے لیے شریعت نے ایک راستہ کھولا ہے، نہ ان کے مفاد پرستوں کے لیے، شہوت پرستوں کے حوصلہ افزائی مد نظر نہیں ہے، انسان کے مجبور اور جائز۔ ظاہر ہر قانون سے بعض وقت کچھ لوگ استفادہ کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے، وہ اپنی جگہ پر ہر قانون کے جو ظاہری احکام ہے اسی کے مطابق انجام دینا ہے، لیکن اس اصل حکمت یہی ہے کہ جو شادی نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے شریعت نے دروازہ بند نہیں کیا ہے اور زنا کا دروازہ نہیں کھولا ہے۔ اب اس کے بعد آیت بعد کے صفحے میں آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ ایک پیغام ہے، اگر آپ گناہان کبیرہ سے اجتناب کریں گے نکفر عنکم سیئاتکم، گناہان صغیرہ کو ہم معاف کرتے ہیں۔ نکفر کفارہ سے ہے، کفارہ ایک نیک عمل کے ذریعے دوسرے عمل کو معاف کرنا کفارہ ہوتا ہے، اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ گناہان کبیرہ سے اجتناب کریں گے، یہ اجتناب از گناہان کبیرہ کفارہ بنے گا گناہان صغیرہ کے مقابل میں۔ اب گناہان کبیرہ کے معیار ہماری احادیث نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا گناہ جس کے ساتھ جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، قرآن یا سنت میں جس گناہ کے ساتھ جہنم کی دھمکی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، یا وہ گناہ مولا فرماتے ان اشد الذنوب مستحان بی صاحبہ، بدترین گناہ وہ ہے کہ گناہ کرنے والا اس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ اگر کسی بھی گناہ کو معمولی، خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، جسارت ہے، خدا کی درگاہ میں جسارت ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم اپنے خواہشات نفسانی پر نہیں جیت سکتے ہیں، اپنے کو مقصر گناہگار سمجھتے ہیں، ایک دفعہ گناہ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ صغیرہ کو جب کوئی تکرار کرتا ہے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بعض وقت اہم شخصیات کے گناہ، حسنات الابرار سیئات المقربین، اچھے لوگوں کی نیکیاں برے مقرب لوگوں کی برائیاں شمار ہوتی ہے۔ ہماری احادیث میں سعادات سے فرمایا ہے تمہارا ایک نیک عمل دگنا ثواب، برا عمل دگنا عقاب ہوگا۔ ازواج پیغمبر سے قرآن نے فرمایا، علماء کے بارے میں فرمایا 70، ایک جاہل کے 70 گناہ معاف، کیا نا، ایک عالم کے ایک گناہ معاف ہونے سے پہلے ایک جاہل کے 70 گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کھلم کھلا گناہ کرنا اس طرح معاشرے کو گناہ کی طرف دعوت دینا ہے، گناہ کے قباحت کو ختم کرنا ہے، اور خدا کے سامنے جسارت ہے اسلامی ثقافت کو نابود کرنا ہے، اور انسانوں میں پشیمانی کے اس حالت کو ختم کرنا ہے، تو ایسے گناہان گناہان کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر آپ گناہان کبیرے سے اجتناب کریں گے گناہان صغیرہ کو خدا معاف کرتا ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے شفاعت کا عقیدہ باعث بنتا ہے انسان گناہ کی جرأت کرے، اس کے ایک جواب یہی آیت بھی ہے کہ گناہ نے کبیرہ کے حوالے سے خدا نے یہی فرمایا کبیرہ سے بچو صغیرہ کو معاف کریں گے، تو یہ بھی جرأت کے باعث نہیں بنتا ہے؟ یقیناً اس کی اتنی فلسفہ ہے، اتنی مصلحت ہے، جب کبیرے سے بچیں گے آدمی پاک ہو جاتا ہے، خدا سے مربوط ہو جاتا ہے، صغیرہ سے بھی خدا کے درگاہ میں گناہ کی جرأت نہیں کرے گا۔ جو شفاعت پر یقین رکھتا ہے وہ صاحبان شفاعت سے ان کا رابطہ برقرار کرتا ہے، ان کے کاروان میں شامل ہوتا ہے، ان کی محبت دل میں آتی ہے، ان کی معرفت دل میں آتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا سب سے بڑے شفیع ہے، اسی لیے کہ پیغمبر کے ذریعے سب سے زیادہ انسانوں کی ہدایت ہوتی ہے۔ حسین کے بارے میں فرماتے ہیں سب سے بڑی شفاعت حسین کریں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ غم حسین کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ حقیقت میں یعنی ایک قسم کے گناہوں کے حوصلہ افزائی نہیں ہیں، اسی دنیا میں انسانوں کو گناہگاروں کے لائن سے نکال کر اہل حق کے لائن میں، کاروان اہل حق میں شامل کرنا ہے۔ اور ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد سرپرست ہے عورتوں پر، عورتوں کے اختیارات مرد کے پاس ہے۔ اب کن چیزوں میں ہے اس کی وضاحت نہیں کی، البتہ مرد کو اختیار ہے عورت پر، مراد شوہر اور بیوی ہے، سارے عورتوں پر، سارے مردوں کو اختیار نہیں ہے، شوہر اور بیوی ہے۔ اور یہ اسلامی سسٹم کا، اسلامی ثقافت کا، اسلامی حکمت عملی کا ایک طریقۂ کار ہے۔ اسلام نے کہا ہے تین آدمی بھی سفر کرو تو ایک کو اپنا لیڈر، اپنا حکمران چنو، تاکہ مشکل کے وقت وہ مشکل کا حل کرنے والا بن جائے۔ یہ الگ ہے کہتے پوری امت کو پیغمبر چھوڑ کر گئے، کسی کی نشاندہی نہیں، کہ تین کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن پوری امت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جو برادران کہتے ہیں پیغمبر نے، اسلام نے شورا کا نظریہ دیا ہے جانشینی کے مسئلے میں، وہ ایک حدیث بھی لانے سے عاجز ہے کہ پیغمبر خدا نے یا قرآن نے حکمران کے سلسلے میں، جانشینی پیغمبر کے سلسلے میں شورا کے نظریے کو پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ شورا کے ذریعے حل کرو، اس کے بارے میں نہ ایک حدیث نہ ایک آیت اب تک لانے میں عاجز ہو گئے ہیں۔ اگر پیغمبر نے شورا کا نظریہ خلافت کے لیے پیش کیا ہوتا تو کم از کم ایک حدیث، شورا کے مشورے کے بارے میں سینکڑوں احادیث، آپ مشورہ لیا کرو، کن سے مشورہ لینا ہے، کن سے نہیں لینا ہے، سچے آدمی سے، عاقل آدمی سے، وہ مضبوط آدمی سے، مختلف چیزیں بیان کی، اس سے کنجوس سے، دڑپوک سے، وغیرہ وغیرہ سے آپ مشورہ لیا نہ کرے۔ لیکن حکومت جیسے مسئلے کے بارے میں کہتے شورا پر چھوڑا ہے، اور ہمارا ترقی یافتہ سسٹم ہے، ہم جمہوریت کے قائل ہے، لیکن ایک حدیث بھی لانے سے عاجز ہے، کیونکہ برادران کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اختیار ہے عورت پر اور اس کے شوہر کو بیوی پر۔ مشہور نظریہ یہی ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر، عرض کے اختیار کے حدود تو بیان نہیں کیا آیت نے، آیت ارشاد فرماتی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک یہ ہے کہ مردوں میں کوئی صفت ہے جو عورتوں میں نہیں ہے، گھر کے کنٹری، وہی عرض کے اصول کیا ہے کہ کسی بھی تین آدمی بھی ہو ایک کو لیڈر انتخاب کرنا ہے، گھر انسانی معاشرے کے سب سے چھوٹے اکائی ہے، اس کے لیڈری مرد کو دیا ہے، اس کی وجہ بما فضل، مرد کے اندر ایک خصوصیت ہے، لیڈری کی صلاحیت مرد میں زیادہ ہے عورت سے، محبت کی صلاحیت، تربیت کی صلاحیت شاید عورت میں زیادہ ہو، لیکن کنٹرول کی صلاحیت مرد میں زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے. پوری دنیا کو دیکھیے کہ انقلاب فرانس کے بعد 15ویں صدی سے عورتوں کو مکمل آزادی دی ہے بظاہر مغرب نے, اگرچہ ان کو شہوت کے ایک سامان میں تبدیل کیا ہے لیکن بظاہر آزادی دی ہے. لیکن اس کے باوجود کتنی عورتیں کتنی حکمران بن گئی, کتنی وزیر بن گئی ہے آپ 1% سے بھی شاید کم تر ہو. تو یہ صلاحیت مرد کے پاس ایک تقسیم کار ہے شریعت کی طرف سے. تربیت کی ذمہ داری عورت کی, صلاحیت عورت میں زیادہ, مرد میں کنٹرول کی صلاحیت زیادہ ہے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض, یعنی مردوں میں ایک صفت ہے, ایک برتری ہے. اس برتری سے مراد روحانی برتری نہیں ہے. روحانی برتری میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ باتقوا ہوگا وہ سب سے زیادہ خدا سے قریب تر ہوگا. اگر عورتوں کے لیے میدان مل جائے تو وہاں پر امکان زیادہ ہے, کیونکہ ان کے دل نرم ہے. نرم دل ایک قسم کے اگر صحیح پٹری پر آ جائے تو قرب خدا حاصل کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. مرد کی ذمہ داری کی وجہ سے کچھ سخت مزاج ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ فضیلت سے مراد وہی صلاحیت ہے جو گھر چلانے کا, قیمومت کی جو صلاحیت. بما انفقوا, دوسرا نقطہ یہ ہے, مرد کو یہ حق دیا قیمومت کا کہ گھر کے اختیار دیا. انفقوا, کیونکہ گھر کے اخراجات دینے والا مرد ایک صلاحیت زیادہ ہے چلانے کی, دوسرا اختیار گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مرد ہے. مرد اپنی پوری توانائی خرچ کرتا ہے اور جس کے ہاتھ میں پیسہ اس کے بعد لوگ زیادہ مانتے ہیں نا. اب یہ بھی عرض کروں, مرد انفاق کریں گے یہ صرف بیوی پر انفاق کرنا ہے. بچوں کے حوالے سے باپ کے پاس ہو تو بچوں کے پاس نہ ہو واجب ہے دینا, بچوں کے پاس ہو باپ کے پاس نہ ہو تو واجب ہے. ماں اور بچوں کی بھی یہی نسبت ہے. عزیز و اقارب جس کے پاس ہو اس پر واجب, اس کو دینا, خصوصاً باپ ماں بچے جن کے پاس نہ ہو. لیکن جو واجب ہے انفاق میں ہو یا نہ ہو دینا, وہ ہے کہ شوہر پر واجب ہے بیوی کے دینا, اگرچہ بیوی سب سے بڑی دولت مند عورت کیوں نہ ہو. تو بما انفقوا, دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مرد انفاق کرتا ہے, اخراج خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر. تو یہ اسلام نے اور یہ سسٹم چلانے کے لیے یہی ہے. گھر کی تربیت کی کسی کو کوئی ذمہ داری قبول کرے, یہ ذمہ داری قبول کرنے کی صلاحیت مرد کے پاس زیادہ ہے. فالصالحات قانتات, صالح عورتیں خدا کے اطاعت کرنے والی ہے. حافظات للغیب, غیب میں اپنی حفاظت کرنے والی ہے. بما حفظ اللہ, خدا نے جن چیزوں کی حفاظت کو حکم دیا ان کی حفاظت کرتی ہے عورتیں. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن, وہ عورتیں جو آپ کی بات نہیں مانتی ہے ان کو وعظ کریں. واہجروهن فی المضاجع, وعظ نہ سنیں تو ساتھ سونا ایک بستر پر سونے کو چھوڑ دے. واضربوهن, وہ اس کا بھی اثر نہ ہو ان کو مارے. اب اس پر بڑا شور ہوا, آپ جانتے ہیں کہ مرد کو عورتوں کو مارنے کا حق ہے. انسان کے خالق خدا ہے, اس خدا نے جب اجازت دی, اگر دل میں ایمان ہے تو سر تسلیم خم ہونا چاہیے. لیکن اس مارنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہمارے احادیث کے مطابق مشاہدین لکھتے ہیں فقہی کتابوں میں کہ یہ مارنا ہلکا ہونا چاہیے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے, ایک زخمی نہ ہو جائے, دو اور کالا نہ ہو جائے, جہاں پر مارتے ہیں وہاں کا رنگ کبوت نہ ہو جائے. ان شرطوں کے ساتھ مارنا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ اگر مرد ایسا غلط کام کرے عورت بھی مار سکتی ہے, کیسی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو عورت کو حق ہے قاضی کے پاس جا کر, یعنی مرد معاف نہیں, ایسا نہیں ہے کہ مرد دین نے مرد کی حمایت کی ہے عورت کو تنہا کر دیا, نہیں. عورت کے پاس طاقت نہیں مرد کو مارنے کا, تو اس کو اجازت دی ہے قاضی شرع کے پاس جا کر اپنی شکایت پیش کرے, ظلم کیا ہے اس کا ازالہ کرے. لیکن مرد کے پاس طاقت ہے, اس بنا پر اس کو اسی مسئلے میں زوجیت کی حقوق کی نافرمانی کی صورت میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مشہور نظریہ یہ ہے کہ شوہر کے حقوق، گھر سے باہر جانا آنے کے حوالے سے بھی شوہر کے حقوق ہے، لیکن آغے فضل اللہ آغے خوئی کے حوالے دیتے تھے، اور میں نے خود آغے خوئی کی کتاب دیکھا، آغے فضل اللہ کہتے ہیں کہ صرف جنسی مسائل میں، آغے فضل اللہ کو میرے خیال میں جانتے ہیں، لبنان کے مشہور فقیہ ہیں، مجتہد گزرے ہیں، خلاصہ انہوں نے آغے خوئی کا مرحوم قدس روح کا حوالہ دیا، میں نے آغے خوئی کے منہاج دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت مرد کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے، تو جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ جنسی مسائل میں عورت پر واجب ہے مرد کے بات سنیں، اس کے علاوہ میں مستحب ہے ایک دوسرے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر عمل کرنا، اور اعمال قبولیت میں مؤثر ہونا، عمل خدا کے درگاہ سے مردود ہونے میں مؤثر ہونا، وہ اپنی جگہ، مستحب اور مکروہات کے دائرہ وسیع ہے، حرام اور واجب کے دائرہ اتنے وسیع نہیں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اطاعت کرے پھر آپ بہانہ نہ ڈھونڈے، ان اللہ کان علیما کبیرا، خدا علیم و خبیر ہے. اور آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنے اموال کو انفاق کرتے ہیں دکھاوا کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے. اگر خدا پر ایمان ہے تو دکھاوا کی کیا ضرورت ہے، خدا دیکھ رہا ہے نا، یعنی جس کے دل میں مضبوط ایمان ہے اس کا ہم و غم خدا ہونا چاہیے، ہم و غم خدا ہونا چاہیے. عورت گئی کسی اپنے پڑوس کی عورت کے پاس، کہا کہ چھلنی ہے آپ کے پاس، کہ اس نے وہ تھیوری خریدی تھی نا اس کو دکھانے کے لیے، تو وہ دوسرے نے گوشوارہ خریدی تھی، کہا نہیں نہیں. تو یہ دکھانے کے شوق جو انسانوں میں ہے وہ ضعف ایمان سے پیدا ہوتا ہے، کہ جی کمزوریاں ہیں، لیکن حقیقی ایمان ہو تو ریا کی ضرورت نہیں پڑتی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں صرف ایک حکم ہوا ہے، وہ یہ کہ خدا کی عبادت کرے خلوص کے ساتھ، اطاعت میں، مخلصین له الدین، اطاعت میں خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے. تو فرماتے جو انفاق کرتے ہیں دکھانے کے لیے، انفاق کرنے کے ہدف دکھانا، آپ جانتے ہیں ہمارے فقہا فرماتے ہیں آپ نیک کام کر رہے ہیں چاہے نماز ہو چاہے انفاق جو بھی ہو، تھوڑی سی ریا کا پہلو تو سامنے آ جاتا ہے، لیکن آپ خوش نہیں ہیں، یعنی اپنے اس احساس سے خوش نہیں ہیں، تو خدا قبول فرماتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس توجہ زیادہ یہ ہے کہ خدا ہی خوش ہو جائے، لیکن کمزوریوں کی وجہ سے ساتھ یہ بیماریاں بھی ہوتی ہے. تو اصل ہدف خلوص ہے، خدا کو انسان کے دل چاہیے. فرماتا ہے ان حج کے دوران جو قربانی دیتے ہیں، لا ینال اللہ لحومہ ولا شحومہ، خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ان کے چربی بھی نہیں پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی خدا تک پہنچتا ہے. ولا یؤمنون باللہ، ریا کے طور پر کام کرنے والے، ریا کے ساتھ کام کرنے والے دکھاوا بہت کریں گے، شور شرابہ زیادہ مچائیں گے، ظاہری خوبصورتی کے مظاہرے زیادہ کریں گے، لیکن اندر انسانیت کی خدمت یہ لوگ نہیں کر سکتے. ریا خدا والے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، ریاکار انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے، انسانیت کو مال و تجارہ بناتے ہیں. خدا والے خدا کی خوشنودی کے لیے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ بظاہر کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، حقیقت میں اپنی شہرت ہدف ہوتا ہے، اور آپ خود دیکھتے ہیں کتنے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. لا یؤمنون باللہ و بالیوم الآخر، ان کو نہ خدا پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے. ومن یکن الشیطان له قرینا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی شیطان ہوتا ہے، ساتھ ہی شیطان، قرین ساتھ رہنے والا، دو جو ساتھ رہتے ہیں ایک جیسا نہ ہو ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، چھوڑ کر جدا ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو تو ساتھ رہ سکتے ہیں نا، شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ فساء قرینہ، بہت برا قرین ہے شیطان اس کے لیے۔ اور ایک آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا مغفرت نہیں فرماتا ہے کہ کوئی شرک اختیار کرے، کوئی مشرک ہو جائے۔ مشرک کو خدا معاف نہیں کرتا ہے، درخت کے اس پتے کی طرح ہے، درخت کے اس شاخے کی طرح ہے جو درخت سے کٹ گیا، اب نہ درخت سے غذائیت حاصل کر سکتا ہے اور نہ درخت سے پانی حاصل کر سکتا ہے، نہ درخت کے رشت کے ساتھ رشت کر سکتا ہے۔ آفت ہی آفت آتی ہے اس شاخے پر جو درخت سے جدا ہو جائے۔ انسانیت کی حقیقت توحید میں ہے، اگر مشرک ہو گیا وہ انسانیت سے جدا ہو گیا، انسان بننے کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے۔ انسان عقائد اور عقائد کی وجہ سے احساس ذمہ داری آتی ہے، وہ احساس ذمہ داری کے احساس کس طرح سے کر سکتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، ویغفر ما دون ذلک، لیکن شرک سے کم تر کو معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آیا، پھر شرک سے کم تر کیا، مسیحی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سارے مذاہب والے جو خدا کو مانتے ہیں لیکن باقی نبی کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اور بھی آیتیں احادیث سے ان کو ساتھ ملا کر دیکھنا ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا ولی، قرآن فرماتا ہے ظالم لوگوں کے لیے کوئی قیامت کے دن نہ شفیع ہے، نہ ولی ہے، نہ دوست ہے۔ ان آیات کے ساتھ ملا کر ایک آیت کو تنہا نہیں پڑھنا ہے، پورے قرآن سامنے رکھ کر پڑھنا ہے، تو ایک دوسرے کی مفسر ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی مفسر۔ مراد یہ ہے کہ مجبوریاں ہو سکتی ہے، کافر ہے لیکن مجبوریاں ہیں، گناہ کیا ہے، مجبوریاں ہیں، بے خبر ہے، غافل ہے، جاہل ہے، شعور اتنا نہیں ہے، کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ خدا عادل ہے، عدالت مسلم اصولوں میں سے ایک ہے، اسی لیے خدا ظلم نہیں کرے گا اور ان کو معاف کر سکتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، یعنی جس میں اہلیت ہو معاف کرنے کی اس کو معاف کرے گا، جس میں مجبوری ہے، مجبوراً کافر بن گیا، اس تک اسلام کا نام بھی نہیں پہنچا ہے، اہل بیت کا نام بھی نہیں پہنچا ہے، کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں ہے یا تحقیق کی ہے، تحقیق کر کے کسی نتیجہ تک نہیں پہنچا ہے، خلاص گنجائش ہے، لیکن اگر شرک ہے تو وہ بالکل اس پتے کی طرح ہے جو درخت سے جدا ہو چکا ہے، اب اس کے اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی مشرک کے علاوہ باقی تمام باطل مذاہب کو صحیح ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن ان میں مجبوریوں کی صورت میں معافی کی چانسز موجود ہے، لمن یشاء کے قید، جس کو چاہے خدا۔ خدا کس کے لیے چاہے گا؟ وہ ہماری چاہت کی طرح نہیں، آج میرے موڈ ٹھیک ہے تو غلط کام کو بھی صحیح قرار دیتا ہوں، کل میرے موڈ صحیح نہیں ہے تو صحیح کام کو بھی غلط کر، نہیں، خدا کی چاہتیں اصولوں کے مطابق، خدا کی چاہتیں عدالت کے مطابق ہے، خدا کی چاہتیں رحمت کے مطابق ہے، خدا کی چاہتیں خدا کے صفات جمال و جلال کے مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، قہار ہے، منتقم ہے، جبار ہے، متکبر ہے، یعنی دونوں صفات، دونوں قسم کے صفات کی روشنی میں ہماری چاہتیں کیا ہے، ہمارے طبیعت کے مطابق ہے نا، خدا کی چاہتیں بھی خدا کی طبیعت، یہ تو لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ خدا کی ذات، ذات خدا کی صفات جمال و جلال، صفات جمال و جلال الہی وہی سنت ہا الہی ہے، وہی اصول ہے جو اس عالم پر حاکم ہے، اسی لیے فرمایا لمن یشاء، خدا جس کو چاہے۔ البتہ بادشاہوں کے بارے میں مشہور ہے، بادشاہوں سے نزدیک نہیں ہونا ہے، بادشاہوں کے نزدیک ہونا گویا شیر کے پاس رہنے کے مترادف ہے، نہیں، یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر اصولوں کے مطابق ہی ہے۔ اصولوں کے مطابق خدا کی چاہت ہوتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. ہم وقت بھی زیادہ ہے. ایک جملہ بہرحال ابھی ٹائم بھی زیادہ آ گیا میرے خیال میں. آیت میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان ہستیوں کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے، جن کو امر کرنے کا حق ہے. آخری امام کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ صاحب الامر، اسی سے ہے، جو صاحب امر ہے، حکم کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہمارے مجتہدین اگر حکم کرتے ہیں تو ان کی اذن کی وجہ سے، ان کی نیابت میں حکم کرنے کا حق ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ نزاع کریں گے کسی چیز میں. بعض اوقات ہمارے برادران، دیکھیں اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، وقت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو. خدا کی اطاعت کو الگ بیان کیا، رسول اور امام کی اطاعت کو الگ بیان کیا. اس کا راز یہ ہے، خدا کی اطاعت انسان کی ذات کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے. کیوں؟ ہم خدا کے مال ہیں، خدا نے ہمیں بنایا ہے، مالک کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق ہے. نہ صرف خدا کے مال ہے، ہمارے گزشتہ آبا و اجداد بھی خدا کے مال، ابھی بھی خدا سے وابستہ ہے، رزق کے لیے، بقا کے لیے خدا سے وابستہ، آئندہ بھی جنت کے لیے خدا سے وابستہ، نہ صرف ہم، ہمارے اولاد بھی. تو اسی لیے خدا کی اطاعت ذات انسان کا تقاضا ہے، عقل انسان کا تقاضا ہے. ہمارے علماء یہاں پر جو تعبیر استعمال کرتے ہیں، عربی تعبیر ہے، حکم ذاتی اولی ہے. بذات انسان کو دیکھو تو یہی سمجھ میں آتا ہے، عقل کے ذریعے دیکھو یہی سمجھ میں آتا ہے، خدا کی اطاعت کرنا چاہیے. اور پیغمبر و امام کی اطاعت عقل نہیں کہتی ہے، بذات بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم قرآن و سنت سے دلیل لاتے ہیں. کیوں پیغمبر کی اطاعت کرنا ہے؟ قرآن کی آیت. کیوں امام کی اطاعت کرنا؟ قرآن کی آیت. یعنی خدا نے کہا ہے ان کی اطاعت کرو، تمہارا ولی خدا ہے، رسول ہے اور امام. خدا کے فرمان کو، چونکہ خدا کی اطاعت واجب ہے، خدا نے ان کو ولی بنایا ہے، ان کو واجب الاطاعت بنایا ہے، اسی لیے جدا بیان کیا. پھر امام اور پیغمبر کو ساتھ ملایا. اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہمارے برادران اہل سنت غیر شیعہ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ اول الامر سے مراد ہر حکمران ہے. ابھی تکفیری لوگ نہیں مانتے ہیں، اسی لیے سعودی خاندان مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو ہر غلط آدمی کو بھی اول الامر کہتے تھے، اور تمام غلط حکمرانوں کے لیے یہ آیت اپنے ناجائز حکومت کرنے کے لیے ایک وسیلہ بن گیا تھا. اب تکفیری لوگ نہیں مانتے، لیکن خود ہر ظالم حکمران سے بدتر ہو گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اطیع الرسول و اولی الامر، پیغمبر اولی الامر کی اطاعت کو ایک کرنے سے معلوم ہوتا ہے، بغیر شرط و شروط رسول کی اطاعت واجب ہے، بغیر شرط و شروط امام کی اطاعت واجب ہے. کیوں؟ رسول کی اطاعت میں تو کوئی شرط نہیں ہے نا، رسول معصوم ہے. بغیر شرط و شروط پیغمبر کی اطاعت کرنا ہے. تو امام کو بھی اسی لفظ میں ساتھ ملایا. دیکھیں، اطیع الرسول و اولی الامر کے لیے الگ اطیع نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح سے رسول معصوم ہے اور کبھی غلط حکم نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اول الامر بھی معصوم ہے، کبھی غلط حکم نہیں کر سکتے. اگر یہ موجودہ حکمران اول الامر ہوتے تو رسول سے ان کو جدا کرنا تھا. رسول معصوم ہے، غلط حکم دے ہی نہیں سکتے. تو یہ غلط حکم دینے والوں کے ساتھ پیغمبر کی اطاعت کو برابر قرار دینا ممکن نہیں تھا. ایک بعض وقت ہمارے برادران کہتے ہیں نہیں، تمہارا امام مراد نہیں، یہ سارے حکمران مراد ہے. اول الامر جمع ہے، صاحبان حکم جمع، صاحبان حکم. ہمارے نظریے کے مطابق ایک وقت میں 1000 حکم کرنے والے ہوتے ہیں. تو صاحبان امر کی اطاعت کرو تو ہمارے حکمرانوں پر صدق آتا، تمہارے امام ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے. بس اول الامر سے مراد کون ہے؟ ہمارے مسلمان ممالک کے حکمران مراد ہے، جو بے ایک وقت 100 200 300 ہوتے ہیں. جواب یہ ہے، قرآن کے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کا خیال رکھو، یعنی نمازوں کو بجا لاؤ. صلوات جمع ہے، تمام نمازوں کی محافظت کرو، تمام نمازوں کو بجا لاؤ. تو کیا آپ سارے پانچ نمازیں ایک وقت بجا لا سکتے ہیں؟ بجا نہیں لا سکتے، ہر نماز کو اپنے موقع پر بجا لانا ہے. اسی طرح سے ائمہ اطہار کی اطاعت کو حکم دیا ہے، لیکن ہر امام کی اطاعت اپنے زمانے میں واجب ہے. تو صیغہ جمع لانے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ساتھ ہی ہوتے ہیں، جس طرح سے اسی آیت میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، آج مولا امیر المومنین کے میلاد کا دن ہے، اس دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. علی امیر المومنین پیدائش سے لے کر وفات تک خانہ خدا میں دنیا میں آئے، خانہ خدا میں شہید ہوئے، پیغمبر کے دستان مبارک پر آنکھیں کھولی، پہلی زیارت پیغمبر کے چہرے انور کی، اور پیغمبر نے آنکھیں علی کے دامن میں بند کر لی، اتنے رابطہ تھا. دو سال کے بعد سے علی پیغمبر کے دولت سرا میں گئے اور شب ہجرت اپنی جان پیش کی، علی کو بچایا. بلکہ شیب ابی طالب کے دوران ابی طالب علی کی جگہ پر پیغمبر کو، پیغمبر کی جگہ پر علی کو سلاتے تھے، تاکہ دشمن اگر شہید کرنا چاہے علی کو شہید کرے. علی، ابو طالب، علی نے جنگ بدر میں تینوں مشرکین کے پہلوانوں کو خاک و خون ملانے والا، ایک تو ڈائریکٹ علی نے اس کو قتل کیا، دوسرے حضرت حمزہ اور حضرت عتبہ کے مقابل میں آنے والوں کو بھی علی نے مدد کی ان کو ختم کرنے میں، ایک معاویہ کے بھائی اور دوسرا اس کے ماموں، تیسرا بھی اس کے عزیز تھے. اسی لیے مؤرخین عالم اسلام کہتے ہیں کہ کس طرح سے معاویہ علی کے ساتھ دے سکتا تھا، عرب کی خاندانی دشمنی فراموشی کے قابل نہیں ہے. اور جنگ بدر میں سب بھاگ گئے. قرآن کے صریح الفاظ ہے، پیغمبر بلا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بھاگ رہے ہیں، یہ صریح آیات قرآن ہی ہے. اور صرف 10 رہ گئے پیغمبر سے دفاع، پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، پیغمبر سے دفاع کرنے والے 10 رہ گئے. وہ کون تھے؟ 9 بنی ہاشم اور ایک انصاری ابو دجانہ، اور یہی بنی ہاشم نے خدمت کی، لیکن بعد میں سارے انتقام بنی ہاشم سے لے رہے ہیں. سب سے زیادہ ابو طالب پر حملہ ہوتا ہے، عبداللہ پیغمبر کے والد پر حملہ ہوتا ہے، عزیزان بنی ہاشم پر حملہ ہوتا ہے. کیا کرے، منافقین بنو امیہ جو منافقین تھے، انہوں نے ایک چشمہ بنائی، اس چشمے کے ذریعے مسلمان اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 100 سال انہوں نے حکومت کی، تو ان کے پسند کے مطابق احادیث بنائی گئی، ان کے پسند کے مطابق احادیث کو سننے سنانے کی اجازت مل گئی. اس طرح سے اسلام کو دیکھنے کا جو چشمہ تھا وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا چشمہ تھا. یہ اہل بیت کی قربانیاں تھیں کہ اسلام کو بچا، ورنہ کربلا میں آخری وار اسلام پر کرنا چاہتے تھے. تو یہ علی علیہ السلام کی عظمت ہے. ختم نبوت کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نفس پیغمبر امت کے درمیان باقی تھا، ورنہ ختم نبوت کے لیے جواز نہیں ہے. کہا ایسی ہستی امت کے درمیان ہے جو پیغمبر کی طرح ہے، انفسنا و انفسکم. آئے غدیر نے کیا کہا؟ کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا، کفار تو مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، کفار سے نہ ڈرو، وخشونی مجھ سے ڈرو، تمہارے دل میں میرے خوف خدا ہو تو ٹھیک، ورنہ یہی مسلمان کفار سے بدتر ہو جائیں گے، یہی مسلمان کفار سے بدتر ہو. وخشونی، کفار مایوس ہو گئے لیکن آپ خطرناک ہو سکتے. تو مولا امیر المومنین، ایک جنگ احد ہی کا ایک واقعہ ہے، جب ایک صحابی بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، دوسرا صحابی گرا ہوا تھا زمین پر جانکنی کی حالت میں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، اب جا رہے ہیں ہم. کہا پیغمبر شہید ہو گئے ہیں تو پیغمبر کے دین تو باقی ہے، دین پیغمبر باقی، اس دین سے دفاع کرو. یہ بہت اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے، ہمارے آخری امام کے علاوہ باقی سارے شہید ہو گئے، لیکن ان کی امانتیں ہمارے پاس. کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ مذہب ہمارے ہاتھ پہ پہنچا ہے. ہم اس مذہب پر عمل نہ کرنے کے لیے مختلف جواز ڈھونڈ رہے ہیں. عمل میں سعادت ہے، عمل نہ کرنے میں سعادت نہیں ہے. خدا تیری عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، مظلوم اول امیر المؤمنین علی کا واسطہ، ہمیں راہ علی پر چلنے کی، شیعہ علی بننے کی، شفاعت علی کے لائق ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان پروگراموں میں حصہ لینے والے، انتظام کرنے والے تمام برادران کی اس عبادت کو قبول فرما. خدایا وارث علی کی ظہور میں تعجیل فرما. مجاہدین اسلام لبنان، فلسطین، سوریہ، عراق، بحرین، یمن، کشمیر، جہاں بھی اہل بیت کے ماننے والوں کا دشمنان اہل بیت کے ساتھ جنگ ہو، خدایا ان کے مدد فرما. ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. ہمارے ملک کے اندر جو دشمن ملک، دشمن وطن، دشمن مکتب اہل بیت رہتے ہیں، اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. پورا عالم اسلام خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کو خدا پسند، رسول پسند، امام پسند، اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. بن نبی و آلہ تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.